کی فلاح کے لیے دیا گیا ہے، یہ علم و عقل کے آخری معیار پر پورا اترتا ہے، تو جیسے ہی یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے گی اس کے بعد اس کا ظہور پارلیمنٹی کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ راستہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جمہوریت کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، حکومتیں اس راستے کو روکیں گی تو اس کے نتیجے میں تشدد جنم لے گا۔ اگر پارٹیاں اور جماعتیں اور تحریکیں اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گی، مسلمانوں کا خون بہے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جمہوریت واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ سوسائٹی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لوگوں میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کے اندر پارٹیسپیشن کا، شرکت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔
اسلام کو ماننے والے جب یہ کہہ دیں گے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اب چوائس کا معاملہ نہیں ہے، اب تو پھر زور سے کیا جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے،
زور سے کون کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا کوئی اقلیت یہ کام کرے گی؟ کوئی مذہبی پیشوا ہے جس کو یہ حق دیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے قرآن و سنت کی کوئی نص پیش کرنی چاہیے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ اس میں کسی اقلیت کو یہ حق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ کیا اتھارٹی رکھتے ہیں یہ کہنے کی؟ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز دین ہے تو انہیں بتانا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ دین ہے۔ ریاست مسلمانوں کی ہے یا کسی اقلیت کی ہے؟ یہ برہمنوں کی ہے، علماء کی ہے، مذہبی پیشواؤں کی ہے، کسی ایسے شخص کی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے؟ کس کی ہے یہ؟ اگر یہ ریاست مسلمانوں کی ریاست ہے اور ان کو اس میں فیصلے کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فیصلے ان کی اکثریت کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہی جمہوری اصول ہے۔ جمہوریت کے لیے اصل میں یہ ضروری ہے کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھیں، اختلاف رائے کے لیے مواقع پیدا کریں، اور ایسے ماحول اور ایسی فضا کے لیے راستہ ہموار کریں جس میں لوگ اپنی بات کہہ سکیں، اور اپنی بات کہنے کے بعد انہیں اپنی جان مال آبرو کے لیے کوئی خطرہ نہ محسوس ہو۔ اس میں اگر آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور آپ کے نقطہ نظر کے مطابق اکثریت سوچنے لگ جاتی ہے، تو اسی کا ظہور ان کے اجتماعی نظام میں ہو جائے گا۔
اچھا، اس اجتماعی نظام کی اصلاح میں پارلیمنٹ کی پھر مرکزی حیثیت ہے؟
جی بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پارلیمنٹ کیا چیز ہے؟ پارلیمنٹ اصل میں عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، اس کی بالادستی قائم ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ اب محض نظری نہیں رہا، پاکستان جمہوریت کی بنیاد پر بنا۔ پاکستان کو بنانے والے لوگوں نے جمہوری اصولوں کی بنیاد پر اس مملکت کی تشکیل کی، اس کے بعد ہم نے ایک دستور بنایا۔ اس دستور کو قومی میثاق کی حیثیت حاصل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس دستور کے بارے میں ہم نے اس طرح کے جملے بھی سنے کہ یہ چند کاغذات کا مجموعہ ہے، یہ چند اوراق نہیں ہے، یہ چند کاغذات نہیں ہے، یہ قومی میثاق ہے، اور اس قومی میثاق پر قوم کے نمائندوں نے دستخط کیے ہیں۔ پوری قوم کے نزدیک یہ ایک اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے اور دنیا کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ ہے۔ اس کی خلاف ورزی بڑے گناہوں میں سے ہے، چنانچہ اس کو تقدس حاصل ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے، بہتری کرنی ہے، اس کا رستہ تجویز کیا گیا ہے۔ یعنی قوم کی اگر ایک بڑی اکثریت یہ کسی موقع پر سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تقدس اس کا قائم رہنا چاہیے۔ اور ہمارے تمام ادارے اس کا حلف اٹھاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حلف اٹھانے کی دین میں کیا حیثیت ہے، قرآن نے اس کو کس طرح بیان
کیا ہے۔
وہ ایک عہد ہے جو آپ باندھتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کر باندھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ گوناگون پہلو ہیں جو مروز رکھنے چاہیے۔ جب تک ہم اس جمہوری اصول کو پوری قوت کے ساتھ اپنی قوم میں قائم نہیں کر سکتے کرتے، اس کے نتیجے میں تشدد پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات جنم لے گی، اس کے نتیجے میں لوگ دوسرے راستے تلاش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رد عمل کی یہ نفسیات اور دوسرے راستے تلاش کرنا جائز ہے، لیکن بہرحال لوگ میری یا آپ ہی کی بات تو نہیں مانیں گے نا، وہ اپنے طریقے پر بھی اقدامات کریں گے۔ اس کا بہترین طریقہ آپ وہ چینل دیں جس کے ذریعے سے وہ ریاست میں تبدیلی لا سکتے۔
تعلیم پھر ایک بنیادی چیز بن جاتی ہے، اس نظام تعلیم میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ آدمی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اختلاف کو برداشت کرنے والا، تہذیب سے بات کرنے والا، اظہار خیال میں آداب کو ملحوظ رکھنے والا انسان بنے، اور وہ بہت مختلف رائے کو بھی ٹھنڈے دماغ سے سمجھے اور اس کے لیے گنجائش تسلیم کرے۔ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں؟
تعلیم کے سوا لوگوں کو تبدیل کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں حقیقی تبدیلی صرف تعلیم سے آتی ہے، یعنی یہ تبدیلی آ نہیں سکتی اسی وقت تک جب تک آپ تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے۔ تعلیم کے علاوہ جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ انتشار کا راستہ ہوگا، اختلال کا راستہ ہوگا، اس سے کبھی اچھے نتائج نہیں نکلتے۔
خواتین حضرات، السلام علیکم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید احمد غامدی۔ غامدی صاحب، حسب روایت ایک سوال جو ہمارا پہلے سے زیر بحث ہے قدر تفصیل سے، اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی اور خاص طور سے پاکستان کی جو حالات کی ابتری ہے اس کی بہتری کی خاطر آپ نے یہ بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں ایک جمہوری کلچر کا فروغ ہونا چاہیے. اس پر ہم نے اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر لی تھی. آج مختصرا ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ ایک بڑی خرابی ہے جس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور اس کو درست کیے بغیر اصل میں معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کی کچھ مزید وضاحت
میں اس کو اس لیے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی تربیت تو اس کی والدین کرتے ہیں, خاندان سے وہ کچھ سیکھتا ہے, اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہے. اس کے بعد اس کی شخصیت کی پوری تشکیل اصل میں منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے اس کی تعلیم کا کیا بندوبست کیا ہے. موجودہ زمانے میں تعلیم کی اہمیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے تمام مناصب وابستہ ہیں. اس نے بیوروکریسی میں جانا ہے تو تعلیم پا کے جانا ہے, اس نے فوج میں جانا ہے تو تعلیم پا کے جانا ہے, اس نے وکیل بننا ہے تو تعلیم پا کے بننا ہے, جج کی کرسی پر بیٹھنا ہے تو تعلیم پانے کے بعد بیٹھنا ہے, استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دینی ہے تو تعلیم پا کے دینی ہے, انجینئر ڈاکٹر بننا ہے تو تعلیم پا کے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس وجہ سے تعلیم در حقیقت انسان کی شخصیت اور سوسائٹی میں اس کے رول کے فیصلے کے مقام پر آ چکی ہوئی ہے. یہ چیز پہلے بھی تھی اس وجہ سے کہ تعلیم ہی در حقیقت جس سے انسان کی تہذیب نفس ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے وہ حقیقت میں انسان بنتا ہے. یہ جو ہم زبان سیکھتے ہیں تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نطق و بیان کی صلاحیت تو رکھ دی ہے, اس کا ظہور بہرحال تعلیم ہی سے ہوتا ہے. اگر گرد و پیش میں والدین نہ ہوں, بولنے والے لوگ نہ ہوں, سکھانے والے لوگ نہ ہوں تو انسان ایک جانور بن کے رہ جائے. یہی معاملہ پھر باقی چیزوں کا ہے. تعلیم کی اہمیت بہت غیر معمولی ہے. ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ یہ ہوا کہ 11-12 صدیوں تک تو ہماری تعلیم کا نظم ایک ہی رہا, یعنی تعلیم ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی تھی, سب لوگ ایک جیسی تعلیم پاتے تھے اور اس کے بعد اپنے ذوق اور رجحان کے لحاظ سے وہ کسی خاص میدان کا انتخاب کر لیتے تھے. جب استعمار کا غلبہ ہوا, ہم محکوم ہو گئے, ہمارا اپنا اجتماعی نظم قائم نہیں رہا, تو دوسری حکومتوں اور دوسری سلطنتوں نے آ کر جب مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اس سے ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی اور ہمارا پرانا تعلیمی نظم اور ہماری پرانی تہذیبی روایت کم و بیش ختم ہو گئی اور ایک نئی دنیا وجود میں آنے لگی. اصل میں وہی نئی دنیا اب متوارث ہمیں ملی ہے, یعنی اس وقت جتنی بھی مسلمان حکومتیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں اسی سے متاثر ہیں, اور ہم لوگوں کے ہاں تو چونکہ انگریزوں کی حکومت رہی ہے تو وہ اپنا یہ ورثہ ہمیں بھی دے گئے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب تین طرح کے نظام, ویسے تو کئی طرح کے ہو گئے ہیں اب اگر آپ ان کے جزیات کا بھی احاطہ کریں, لیکن بحثیت مجموعی اردو میڈیم ہے, انگریزی میڈیم ہے, اور اسی طریقے سے مذہبی اور غیر مذہبی نظام کی تفریق ہے. اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم میں بھی چونکہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تو ایک لحاظ سے ہم اپنی دنیوی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے بھی دو طرح کی اقوام پیدا کر لیتے ہیں. یعنی ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنے لیے میڈیم آف انسٹرکشن کی حیثیت سے کس زبان کا انتخاب کرنا ہے, اردو کا انتخاب کرنا ہے, مقامی زبانوں کو کیا اہمیت دینی ہے, اسی طرح انگریزی زبان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہ چیز بھی بہت غور و خوض کا تقاضا کرتی ہے. دوسری جانب جو ہماری مذہبی تعلیم کی تفریق ہے اس نے تو قیامت ڈھا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5-7 سال کی عمر میں ایک بچہ اپنے حالات کی وجہ سے ایک دینی مدرسے کے سپرد کر دیا جاتا ہے.
عموماً غربت کی وجہ سے
عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, بہت زیادہ تعداد میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو کسی مدرسے میں بھیج دیں گے, وہاں اس کو روٹی بھی مل جائے گی, زندگی کی ضروریات بھی حاصل ہو جائیں گی. عام طور پر یہ ہوتا ہے. ویسے تو اب موجودہ حالات میں لوگوں نے بعض اوقات اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کھاتے پیتے لوگوں نے بھی اپنے بچے دینی مدرسے میں بھیجنے شروع کر دیے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا تناسب بہت کم ہے, زیادہ تر غریب بچے ہوتے ہیں. امیر ہو یا غریب اس سے قطع نظر ہم یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے اس عمر میں کہ اس بچے کو ہم عالم بنا دیں. دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ بچوں کو براڈ بیس تعلیم دی جاتی ہے. یعنی میں صرف عالم کی بات نہیں کر رہا, ہمیں یہ فیصلہ اپنے بچے کے بارے میں انجینئر بنانے کا بھی نہیں کرنا چاہیے, ڈاکٹر بنانے کا بھی نہیں کرنا چاہیے, سائنسدان بنانے کا بھی نہیں کرنا چاہیے, مصور اور شاعر بنانے کا بھی نہیں کرنا چاہیے. انسان کی شخصیت کو ظہور پذیر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے یہ طریقہ دنیا بھر میں اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے آپ براڈ بیس ایجوکیشن دیں گے. براڈ بیس ایجوکیشن اصل میں چند اہداف کو سامنے رکھ کے دی جاتی ہے, یعنی ضروری زبانیں سکھا دی جائیں, وہ زبانیں کہ جو طبعی علوم میں رسائی کا ذریعہ بنتی ہیں, جن میں سب سے بڑی چیز میتھمیٹکس ہے, اس کی کچھ تعلیم دے دی جائے, اپنے گرد و پیش اور ماحول سے آدمی کو واقف کر دیا جائے, اس کے اندر ابلاغ کا ایک رشتہ دوسرے انسانوں کے ساتھ قائم ہو جائے, اور پھر بتدریج آپ اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اب اپنے انتخاب کی طرف بڑھے، اور اس میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رکھتے ہیں کہ اپنے انتخاب کی طرف بڑھنے کے باوجود اگر وہ بعد میں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہے تو اس کو آلات اور ذرائع میسر ہوں فیصلہ تبدیل کرنے کے. کم و بیش 12 سال کی تعلیم دینے کے بعد آپ پھر حق دیتے ہیں کسی آدمی کو کہ اب وہ لا کالج میں چلا جائے، اب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے، اب وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آگے بڑھے. تو اختصاصی تعلیم یا یونیورسٹی تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں آپ خاص شعبے میں اختصاص کرتے ہیں، اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ اصل میں 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمارے ہم مذہبی تعلیم کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور ہم نے اجازت دے دی لوگوں کو کہ وہ بچوں کو لیں اور انہیں مذہبی عالم بنائیں، جبکہ یہ چیز ایک جرم کے درجے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے. ہم جب تک اس کو بنیادی تعلیم نہیں دیں گے اور وہ خود اپنے شعور کی عمر کو پہنچ کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا، اس وقت تک ہمیں اس کا اختیار کسی کو نہیں دینا چاہیے تھا. بدقسمتی سے دے دیا گیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری قوم 3 حصوں میں بٹ کے رہ جاتی ہے. یعنی وہ لوگ جو انگریزی سکولوں میں تعلیم پاتے ہیں ان کی معاشرت اور ہوتی ہے، ان کی تہذیبی روایات بالکل اور ہو جاتی ہیں. زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ محض ذریعہ ابلاغ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو تہذیب، ثقافت، تمدن، شخصیات سب کچھ منتقل کر رہی ہوتی ہے. بلکہ جو لوگ جنہوں نے انسانی نفسیات پر کام کیا ہے وہ تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتی ہے. لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ثقافت ہے، اس کے پیچھے کیا تہذیب ہے، محاورے کہاں سے وجود میں آتے ہیں، آدمی تلمیح کہاں سے لیتا ہے، تشبیہ اور استعارے کہاں سے بنتے ہیں. یہ چیزیں جب تک انسان ان کے اندر اتر کر ان کا شعور نہیں حاصل کرتا، اس کی تہذیب نفس ہی حقیقی معنی میں نہیں ہو پاتی. گویا زبان اصل میں تہذیب نفس کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انسانی شخصیت کی تشکیل کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس چیز کو نظر انداز کر کے ایک قوم الگ پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایک دوسری قوم وہ پیدا کر دی جاتی ہے جس میں بعض وقت ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ذہانت تو کسی خاص علاقے یا کسی خاص خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ انگریزی میڈیم میں تعلیم نہیں پائے ہوئے ہوتے، ان کے ہاں زبان بیان کے معاملے میں وہ گرفت نہیں ہوتی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ پیچھے رہنا شروع کرتے ہیں. اس سے پوری قوم کے اندر نفسیاتی عوارض پیدا ہوتے ہیں. میں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں آیا تو بہت سے دیہات کے طلبا تھے جو بہت اچھے نمبر لے کر آئے، بڑی کارکردگی تھی ان کی، لیکن وہ کالج میں آتے ہی اجنبی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یک بے یک ایک دوسری دنیا سے ان کو واسطہ پڑ گیا، جس کے لیے ان کی تربیت اور تعلیم نہیں ہوئی تھی، اور اس میں زبان نے بنیادی کردار ادا کیا. اب مدرسوں کو دیکھ لیجیے، یہی مدرسے ہیں جن میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ان میں پڑھ رہے ہیں، 12-13 ہزار کے قریب مدرسے ہیں جن کو رجسٹرڈ کرایا جا چکا ہے. ان کے اندر جو انسان بنتا ہے، جس کی تشکیل ہوتی ہے، وہ نہ دنیا سے واقف ہوتا ہے، نہ ان عوامل سے واقف ہوتا ہے جو دنیا میں اس وقت بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. دین کے معاملے میں بھی اس کا فیصلہ در حقیقت کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص تعلیم اس کو دے دی جاتی ہے، ایک ماحول اور ایک فضا ہے جس کے اندر وہ پل بڑھ کے جوان ہوتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک تقسیم کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور وہ تقسیم اتنی گہری تقسیم ہے کہ اس کو آپ کسی طرح ختم نہیں کر سکتے. وہ کلچرل ہے، وہ تہذیبی ہے، وہ ثقافتی ہے، اس میں گفتگو، بات چیت، اسلوب، لب و لہجہ، چیزوں کو دیکھنا، ہر چیز کی ایک دوسری تصویر بنتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے میں
ہمیں جمعے کی شرائط میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایک تو اس کے لیے سلطان یعنی ارباب اقتدار کا اور ان کے اذن کا اور ان کی طرف سے اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ مصر جامع میں ہوگا، یعنی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں کوئی حکمران کا نمائندہ موجود ہے، ورنہ کوئی شخص جمعے کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک ہمارے جو سمجھ لیجئے کہ سیاسی نظم کے لیے بڑا اہم حکم تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکم کو لوگوں کو یاد دلانا چاہیے، ہمارے اہل علم کو بھی اسے یاد کرنا چاہیے، مذہبی رہنماؤں کو بھی اسے یاد کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم مسجدوں کو پہلے ہم نے فرقہ بندیوں کا گڑھ بنایا، مختلف فرقوں کے وہ قلعے بنے، ان کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی اپنی ریاستیں بنائی، اور پھر کسی اللہ کی مسجد کا تصور ہی ختم ہو گیا، یا مسجد اہل حدیث کی ہوگی، یا بریلویوں کی ہوگی، یا دیوبندیوں کی ہوگی، یا حنفیوں کی ہوگی، شافعیوں کی ہوگی، یہ صورتحال پیدا ہوئی. اور اب اس کے بعد وہی مسجد ریاست کے خلاف بغاوت کا سرچشمہ بنتی جا رہی ہے، اور اس کا اندیشہ ہے شدید کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جانے والی جگہ غلط استعمال ہو. تو یہ وجہ ہے جس لیے میں نے یہ بات عرض کی.
السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم غامدی صاحب کے ساتھ اب سوالوں کی نشست شروع کرتے ہیں. اس سوالوں کی نشست میں کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ معاشرے میں کچھ جو ہمارے مسائل ہیں جو اس درجے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک عمومی ابتری کا شکار ہو گئے ہیں. اس پر غامدی صاحب نے اپنے کو 5 نکات بیان کیے تھے. ان میں سے ہم نے جمہوریت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اور مسجد کے کردار کے بارے میں پچھلے پروگراموں میں کچھ گفتگو کی. اس سوالوں کے وقفے میں ظاہر ہے بہت مختصر طریقے میں بات ہو سکتی ہے، تو آج ہم چوتھے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. غامدی صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو سماجی برائیوں کے معاملے میں ہمارے ہاں ایک رویہ ہے جس میں کوئی غیر ضروری حساسیت پائی جاتی ہے، ایک طبقہ ان کے معاملے میں اصلاح اور ایک خاص طرح کی شدت کے ساتھ اصلاح کا قائل ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ ان کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو سوسائٹی میں اس اصلاح کے عمل کو کیسے صحیح اصول پر استوار کیا جا سکے؟
اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ سماجی برائیاں ہیں جن کے بارے میں دونوں گروہوں کے ہاں دو رائے نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر رشوت نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بدجانتی نہیں ہونی چاہیے، بازار کے معاملات ٹھیک چلنے چاہیے، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے نہیں ہونے چاہیے، کسی گلی محلے میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے خلاف کوئی تادی یا زیادتی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر دھوکے اور فریب کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں تو خواہ ایک نقطہ نظر کے لوگ ہوں یا دوسرے نقطہ نظر کے لوگ ہوں، سب چاہیں گے کہ ان کا سوسائٹی سے خاتمہ کیا جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نظم حکومت نہیں آپ تلاش کر سکتے جو ان برائیوں کے بارے میں حساس نہ ہو، بلکہ ان کے بعض انفرادی پہلو بھی ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف مہم چل رہی ہے، حکومتیں اس کے خلاف اقدام کرتی ہیں، پبلک مقامات پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم سے کم یہ چیز ہو جائے، اسی طرح نشاور چیزیں، نشاور چیزوں کے بارے میں تو بڑے سخت قوانین دنیا میں بنائے گئے ہیں، درحالے کہ ایک فرد اپنے آپ ہی خراب کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سی سماجی برائیاں تو ایسی ہیں جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں چونکہ عفت اور عصمت کو بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، یعنی ہمارے ہاں عورتوں اور مردوں کی عفت یا پاک دامنی یہ ایک بڑی اخلاقی قدر ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے معاشرے اس میں حساس نہ رہے ہوں، لیکن ہمیں قرآن نے اس میں بہت حساس کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جس جگہ سے حملہور ہوتا ہے انسان پر، اس میں جس طرح اس کی انا کی جبلت ہے، یعنی وہ اس کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے اور اس کو تعصب میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک برتری کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس طرح بہت سی برائیاں اس سے کراتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا لباس اتروتا ہے، تو یہ چیز بھی چونکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، ظاہر اس پر زیادہ تفصیل سے اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی ہمارے ہاں ایک بڑی سماجی برائی قرار دیا گیا ہے۔ زنا چونکہ ممنوع ہے، بدکاری کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا ہے، تین بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، تو جو چیزیں اس کے اسباب پیدا کر سکتی ہیں ان میں بھی کچھ سختی برتی گئی ہے، یہ سختی ہمارے دین میں بھی ہے، یہ ہماری روایات میں بھی ہے، یہ ہماری تہذیب میں بھی ہے، تو اگر آپ ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں تو اس کے بعد سماجی برائیوں کے بارے میں ایک رویہ وجود میں آئے گا، وہ رویہ ہمارے پروردگار نے بھی ہمارے اندر پیدا کیا ہے، ہماری تہذیبی روایت نے بھی پیدا کیا ہے، اور ہمارے علماء بھی عام طور پر اس کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل درست ہے کہ اس میں عدم توازن ہو جاتا ہے، کیونکہ موجودہ معاشرہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تو اس لیے ہمارا فحاشی اور رویانی کا بہت ذکر ہو جاتا ہے، اور وہ جن پہلے میں نے توجہ دلائی جن برائیوں کی جانب وہ ذرا کم زیر بحث آتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سماجی برائیوں کے بارے میں یکساں رویہ ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے لباس کے بارے میں بعض بے احتیاطیاں یا کچھ ایسی فحش چیزیں جن سے میں آپ سب اباب محسوس کریں گے، یہ ایک سماجی برائی ہے اور اس کے ذریعے سے اخلاقی لحاظ سے نوجوانوں کی صحت پر، ان کے سوچنے پر برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ زمانہ جو اصل میں ان کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کا ہوتا ہے اس کو ایک غلط رخ مل جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی برائی ہے۔ اسی طرح ملاوٹ بھی بہت بڑی برائی ہے، چور بازاری بھی بہت بڑی برائی ہے، لوگوں کا مال کھا جانا بھی بہت بڑی برائی ہے، ان کے حقوق پر غصب کرنا بھی بہت بڑی برائی ہے، تو ان برائیوں کو بھی سماجی برائیوں کی میں شامل کرنا چاہیے۔
عام طور سے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ یہ جو میڈیا وغیرہ پر کچھ ایک خاص طرح کی آزادی ہے اس کے تو زیادہ بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو اخلاقی برائیاں سے پہلے آپ نے بتائی ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے
ان میں زیادہ حساسیت
کم ہے،
حالانکہ تمام سماجی برائیوں کے بارے میں ہمارے اندر یکساں حساسیت ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حساسیت ہونی چاہیے، دوسری چیز میں نے جس طرح کی عرض کی کہ ہمیں صرف برائیوں کے کانٹینٹ میں کوئی اضافہ کرنا ہے اپنے دینی اور اپنے تہذیبی روایات کی روشنی میں، ورنہ ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر معاشرہ، ہر اچھا معاشرہ اپنے اندر سماجی برائیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید نے اپنی اس تعبیر میں اختیار کی ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہتے، اور اس کو بڑی خوبصورت الفاظ میں ادا کیا ہے کہ مسلمان مومن ہیں، ایمان والے ہیں، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا تعلق رکھتا ہے، دوستی کا تعلق رکھتا ہے، محبت کا تعلق رکھتا ہے، اور اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اب بھلائی کی تو آپ تلقین ہی کر سکتے ہیں، سچ بولنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، گھریلو زندگی میں اچھے آداب کو اپنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ تو تلقین ہی ہو سکتی ہے. برائیوں میں پھر دو طرح کی برائیاں ہیں، ایک وہ برائیاں ہیں کہ جن کے بارے میں تلقین نصیحتی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جن کو آپ جرم کے درجے میں لے آتے ہیں اور ان کے خلاف قانون بھی کاروائی کرتے ہیں. چنانچہ اس وقت بھی بہت سی برائیاں ہمارے ہاں ایسی ہیں، سماجی برائیاں، جو قابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی جن میں پولیس اس میں قانونی کاروائی کر سکتی ہے یا اس کے لیے ہماری حدود تعزیرات کے نظام میں سزائیں تجویز کی گئی ہیں اور وہ معاملات عدالتوں میں جا سکتے ہیں. تو یہ چیز موجود ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اس کو وہ نام دے دیا جائے جو نام اس کو قرآن نے دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ جب ایک مذہبی تعبیر کو اختیار کر لیتے ہیں یا مذہبی اصطلاح کو اختیار کر لیتے ہیں تو لوگ اپنے تہذیبی اور اپنے سماجی پس منظر کے لحاظ سے ایک اس کے اندر تسکین محسوس کرتے ہیں.
یعنی وہ امر بالمعروف،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، زیادہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سی جگہوں پر اس کو ایک باقاعدہ محکمے کی صورت دی جاتی رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو لوگ خدمات انجام دیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں علماء کی صورت میں پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک چینل بنتا ہے کہ وہ بجائے اس کے ایجیٹیشن میں جائیں یا ان چیزوں کو مطالبے کا موضوع بنائیں، خود ریاست کا اپنا ہی نظام ان کے لیے وہ راستہ فراہم کر دے کہ جس میں وہ اس میں کردار ادا کر سکیں. ان کے کردار کو کنٹرول کرنے کا بھی اس سے بہت اچھا موقع مل جائے گا، کیونکہ آپ پھر جب یہ محکمہ بنائیں گے تو پارلیمنٹ میں پہلے قانون سازی کریں گے، برائیوں کی تعین کریں گے، یہ بتائیں گے کس برائی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، تو آپ سے آپ کیا چیزیں تلقین اور نصیحت کا موضوع ہیں، کن میں قانون کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت بھی بہت کچھ ہوئی ہوئی ہے، مزید ہو جائے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھ کے قائم کر دینا چاہیے، کیونکہ جس وقت یہ کشمکش سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے کہ ایک گروہ سیکولر ازم کی بات کرتا ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو یہ کشمکش سوسائٹی کو پھاڑتی ہے. اس کا حل ہی یہی ہے کہ اسلامی نظام والوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، جو قوانین ہیں زیادہ تر وہ تو ہماری قدیم مذہبی تعبیر کے مطابق اس وقت نافذ ہو ہی چکے ہوئے ہیں. اصلی چیز یہی ہے کہ سماجی اور اخلاقی برائیوں کے بارے میں سوسائٹی حساس ہو، اور یہ حساسیت ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں اس کو دین کے بنیادی یا ایمان کے بنیادی تقاضوں کی حیثیت دے دی گئی ہے، اور ہمیں حساس بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی حدود معین کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ بتا دیا گیا. اس سے کسی کو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی جبر کا پہلو آئے گا، جبر انہی جگہوں پہ آئے گا جو جرم کے درجے میں پہنچتی ہے، باقی چیزیں تلقین اور نصیحت ہی کا موضوع بنیں گے.
السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم غامدی صاحب کے ساتھ اب سوالوں کے سیشن میں داخل ہو رہے ہیں. غامدی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا ہمارا سوال جو کچھ طویل ہو گیا اس پر گفتگو جاری ہے، آج غالباً اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. غامدی صاحب نے فرمایا تھا، میں ان ناظرین کے لیے جو اس میں ہمارے ساتھ پہلے شریک نہیں رہے یا مس کر گئے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان معاشروں میں بالعموم اور خاص طور پہ پاکستان میں جو کچھ ابتری ہے کلیکٹو معاملات کے اندر، سماجی لیول کے اوپر، اجتماعی طور پر، اس کے بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہمارے ہاں جمہوری کلچر کی کمی تھی، ہمارے ہاں تعلیم کے نظام میں کچھ خامیاں ہیں، ہمارے ہاں مسجد کا جو صحیح کردار ہے وہ ادا نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے سماجی برائیوں کے معاملے میں ہمارا تصور اور اس سلسلے میں ہمارے رد عمل میں بہت سارے مسائل تھے. اسی سلسلے کی آج آخری بات غامدی صاحب کی، جو پانچ نکات انہوں نے بیان کی ہیں، اس میں ہے انصاف کی فراہمی کا مسئلہ، یعنی جو ناانصافیاں سوسائٹی میں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، ظلم ہو جاتے ہیں، وہ داد رسی کا اچھا نظام غالباً نہیں ہے. آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
جی، ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ دینی احکام اور ہدایات بھی ہیں. ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت جب بھی قائم ہوتی ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ عدل قائم کرے. قرآن مجید نے یہ بات دو مقامات پر بڑی وضاحت سے بیان کی ہے، ایک تو سورہ نساء میں جہاں سیاست سے متعلق امور زیر بحث آئے ہیں، ایک حکومت قائم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہو گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ دیکھو اب جب یہ نظام قائم ہو گیا ہے تو تمہیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک یہ کہ جو معاملات بھی ہوں وہ میرٹ پر ہونے چاہیے، یعنی ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں بھی ہیں وہ اہل امانت کے سپرد ہوں، جو آدمی بھی میرٹ پر، معیار پر پورا اترتا ہے اسی کو ذمہ داری دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو پبلک چیزیں ہیں یہ سب کی سب امانت کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ غور کریں تو یہ بھی اصل میں عدل اور انصاف ہی کی ایک فرع ہے، یعنی اگر سوسائٹی میں آپ کو کوئی ذمہ داری دینی ہے، کسی کو کسی منصب پر فائز کرنا ہے، کوئی کام اسے سونپنا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے مفادات، تعصبات، آپ کے تعلقات، یہ چیزیں فیصلے کا باعث بنے، اور ایک چیز یہ ہے کہ میرٹ فیصلے کا باعث بنے۔ تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ کرو۔ اسی طریقے سے سیدنا داؤد کی خلافت کا جہاں ذکر کیا ہے، ان کو حکومت ملی تو ان کو بھی یہی کہا کہ اب جب ہم نے تمہیں یہ حکومت دی ہے تو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلے کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عدل اور انصاف یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اسلام کی اخلاقیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اولین چیز یا بنیادی قدر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بھی عدل اور انصاف ہی ہے۔ تو دنیا کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی اگر یہ پوچھیں کہ حکومت قائم کرنے کا مقصود کیا ہے تو یہی معلوم ہوگا کہ عدل اور انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اب کیا فی الواقع ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف لوگوں کو مل جاتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عدل کے پھر کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ہے تو اس میں مجھے انصاف مل جائے، جس کو آپ عدالتی انصاف کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتا۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو تو خیر ان کے مقدمے ہوتے ہیں تو روزانہ سماعت بھی ہو جاتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ عدالتی نظام کی طرف رجوع کریں، کیونکہ کسی مقدمے میں جانا یا عدالت میں جانا یہ اصل میں آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی آپ کے ایک مکان پر قبضہ کر لے، کوئی آپ کی زمین پر قبضہ کر لے، کوئی آپ کے پیسے مار لے، ان تمام موقعوں کے اوپر آدمی صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ عدالتی نظام کبھی ہماری سوسائٹی کی ترجیح نہیں بنا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے اگر بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو عدالتوں کی ضروریات ہیں، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاں کوئی ترجیحی رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ جس طرح تعلیم کا معاملہ ہے، وہی عدالتی نظام کا معاملہ ہے۔ سوسائٹی میں کتنے لوگ ہو گئے، مقدمات کی کتنی بھرمار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں کتنے جج ہیں، اور کتنا ان کے اوپر بار ہے، اور کتنا ان کے لیے ممکن ہے۔ تو جو سارا یہ نظم بنایا گیا ہے، اس نظم پہ اگر آپ غور کریں تو یہ انصاف دینے کے لیے نہیں، بلکہ جسٹس کیانی کے الفاظ میں قانون دینے کے لیے۔ یعنی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں انصاف نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ بیوی ہم انصاف دینے کے لیے کہاں بیٹھے، ہم تو قانون تمہارے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ کسی خاتون نے اپنا کو مقدمہ پیش کیا، تو یہی صورتحال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قانون کہیں سے مل جائے لیکن انصاف نہیں ملتا۔ اور پھر یہ کہ اگر ملتا بھی ہے، آپ نے کوئی 10 سال 20 سال جدوجہد کی، اس کے بعد جا کر آپ نے کیا کرنا ہے اس انصاف کو؟ یعنی وہ انصاف جس میں اتنی تاخیر ہو جائے وہ خود بے انصافی بن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ عمومی معاملہ ہے، یعنی یہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، تو ایک عدالت کا دروازہ موجود ہے ان کے نظم ریاست میں، جس کو وہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے انہیں مناسب طریقے سے انصاف میسر آ جائے گا۔ پھر عدالتی نظام کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس میں ایک عام آدمی جس طرح سادہ طریقے پہ جا کے اپنی عرضداشت پیش کر سکتا ہے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی وکیلوں کے مسائل ہیں اور ایک بھول بھلیاں ہیں اور قانونی مشغافیاں ہیں، اس کو بجائے اس کے کہ سادہ کیا جاتا تاکہ ایک عام آدمی اس کو سمجھتا بھی اور اس کو فی الواقع انصاف وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر انصاف جب نہیں ملا تو اس کے بعد عدالتوں کی طے در طے بنا دی گئی ہے، کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، کوئی وفاق کی شرعی عدالت ہے۔ ذرا حال ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر عدالتی نظام کو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح تعلیم کو ہم نے مذہبی، غیر مذہبی اور معلوم نے کن کن صورتوں میں بانٹ دیا، اسی طرح عدالتوں کو بھی بانٹ دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری عمومی عدالتیں شریعت کے بارے میں فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اس کے بعد انصاف کے طرح طرح کے نظام ہم قائم کر دیتے ہیں، اس سے خود بہت سی بے انصافیاں وجود میں آ جاتی ہیں اور پیچیدگی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انصاف کے معاملے میں دنیا بھر کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سادہ ہونا چاہیے، لوگوں کی اپروچ میں ہونا چاہیے، اور اس میں تاخیر کے عنصر کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اوپر کی سطح پر اگر آپ جائیں تو پھر جو کچھ ہماری عدالتوں کے معاملات قانونی اور آئینی معاملات میں ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی شرمناک
بات ہے۔ غالباً آپ جاوید صاحب اپریشیٹ کریں گے کہ یعنی یہ بات کہ اگر عدالتی نظام ہر سطح پر موجود ہو تو سوسائٹی میں پھر غلط کام کرنے والوں کو آسانی نہیں ہوتی،
حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کو پتا ہوتا ہے، یہاں تو اب یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پولیس کا نظام بھی آپ جانتے ہیں، یعنی جہاں سے انصاف شروع ہوتا ہے وہ بھی جس طرح کا ہے، تو پورا کا پورا آوا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا ہے۔ انصاف کا سادہ نظام، ایسا نظام جس تک عام آدمی کی اپروچ ہو، وہ پہنچ سکے، اس کو اختیار کیا جائے، اور پھر اس سے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی میرے عرض کیا بہت شرمناک ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جس طرح آئین کی توجیحات ہوئی ہیں، جس طرح اس کو ایک مقدس دستاویز تھی، ہمارے لیے وہ ایک میثاق غلیظ تھا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ایک بڑا پختہ میثاق تھا جو قومی سطح پر ہم باندھتے ہیں اور سب نے اس پر دستخط کیے تھے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت شرمناک ہے. تو یہ چیز بھی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں آئین اور قانون کے معاملے میں جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو اس طرح پورا نہیں کر سکی، اور جن لوگوں کو اس بڑے منصب پر فائز ہو کر آئینی اور قانونی معاملات میں فیصلے دینے تھے وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں قاصر رہے. اس کو میں سمجھتا ہوں ہماری پوری سوسائٹی کا مسئلہ بننا چاہیے، اس لیے کہ جب تک کسی معاشرے کے اندر انصاف کو آپ ایک خاص درجے تک فراہم نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس معاشرے کے اندر لوگوں میں رد عمل پیدا ہوگا، ان کی نفسیات میں الجھنیں پیدا ہوں گی، پھر اس کے بعد بم چلیں گے، لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی جیسے جمہوریت کا راستہ بند کرتے ہیں تو قوم پھر قیادت کے معاملے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہے، انصاف کا دروازہ بند کرتے ہیں تو عمومی طور پر معاشرہ خلفشار اور انتشار کا شکار ہوتا ہے. آپ کسی سوسائٹی میں انصاف دے دیں لوگوں کو، اس کے بعد بہت سے مسئلے آپ سے آپ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر معاملے کا حل انتظامی نہیں ہوتا، خلفشار انتشار اس طرح کی چیزیں ہیں، فرقہ بندی ہو گئی، لوگوں نے بم چلانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے انتظامی اقدامات بھی آپ کرتے ہیں، لیکن انتظامی اقدامات آپ دیکھیں دنیا بھر میں ناکام ہوتے ہیں، آپ کو جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ان کے اصل میں اسباب کیا ہیں. تو میں نے یہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں اور جن پر ہم نے کچھ تفصیلی بحث کی، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں کہ جن کو دور کیے بغیر ہم اپنے معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں لا سکتے. اور میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ یہ مسئلہ یہی نہیں ہے کہ ایک حکومت کو یہ باتیں کہنی ہے، سیاسی جماعتوں تک بھی یہ پہنچنی چاہیے، حکومت تک بھی پہنچنی چاہیے، عوام کو بھی اس میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے تاکہ ایک عمومی فضا بنے کہ جس میں ان نکات پر لوگ غور کریں اور پھر یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ بن کے یہ ہماری قومی زندگی کی تعمیر میں کام دے.
بہت نواز رامدی صاحب، ایک سوال. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میں سجاد بول رہا ہوں جیلم سے.
جی حضور،
مجھے پوچھنا تھا بھی جیسے رامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں اجتماعی طور پر عدل کا ایک نظام رائج نہیں ہے،
جی
تو اس وقت میں انفرادی ذمہ داری کیا ہماری بنتی ہے ایز اے مسلم، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب دیکھیں اگر ہمارے پاس تو اگر ایک شہری کے پاس الیکشن میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کا ایک حق ہے، لیکن اس میں بھی اکثر اوقات جو چوائس مل وہ والے لوگ جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کل کو ہمارے لیے کچھ کر سکیں گے، اگر وہ سامنے نہیں آتے اور وہ چوائس بھی ہمیں انہی لوگوں کے بیچ میں ملتی ہے کہ جن سے ہمیں پہلے بھی کچھ اگر معاشرے کو کچھ نہیں ملا اور آئندہ میں ملنے کا چانس نہیں ہے، تو پھر انفرادی طور پر میں کیا کر سکتا ہے معاشرے میں؟
شکریہ جناب، یہ ایک متعلق سوال ہی ہے. ظاہر
ہے جی، بات یہ ہے کہ جیسا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح کا بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس میں ہر فرد اصل میں اپنی پہلے تو ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے. جب اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ بہت راستے بھی نکال دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کے اندر بھی احساس ذمہ داری ہوگا وہ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے حالات میں اپنی استطاعت میں کیا کر سکتا ہے. ہمیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ممکن حد تک اچھی باتیں اس تک پہنچانی چاہیے، اس کا شعور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پالیٹیشینز میں، سیاستدانوں میں بھی ہم جب دیکھیں کہ کچھ لوگ اصول پر کھڑے ہیں، دو سے ہی چار سے ہی، تو ہماری تقویت ان کو حاصل ہونی چاہیے. ووٹ دیتے وقت بھی ہمیں ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کئی راستے ہیں جن کو آپ اختیار کر کے اپنی سوسائٹی کی تعمیر کر سکتے ہیں. اب دیکھیے بہت سی این جی اوز ہیں جو معاشرے کی خدمت انجام دے رہی ہیں، ان پر بہت اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سوسائٹی کے بعض نازک مسائل کو نمایاں کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر محض میڈیا کو تھوڑی سی آزادی حاصل ہوئی اور اس کے نتیجے میں حکومت کے احتساب کے کتنے اچھے راستے ہمارے لیے پیدا ہو گئے. اسی طرح وکلاء نے اپنی تنظیمی حیثیت میں سیاست سے بالا تر ہو کر آئینی مسئلے کو اپنا موضوع بنایا، دیکھیے اس کے نتائج کتنے اچھے نکلے.
میرے
نزدیک اس گئے گزرے معاشرے میں بھی بڑے راستے موجود ہوتے ہیں. آدمی کو اصل میں یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسے آئیڈیل صورت ملے گی تو وہ جدوجہد کرے گا. جدوجہد تو انہیں حالات میں کی جاتی ہے، تو اس میں صحیح اصول پر قائم رہ کر اگر جدوجہد کی جائے تو بڑے راستے.
اور پھر ہماری ذمہ داری خدا کے حضور میں تو انفرادی طور سے ہی ہے، ہم کو اس کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے
اور ایجوکیٹ کرنا. یعنی دیکھیے کچھ بھی نہ کر سکے آدمی تو خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنی تعلیم کا بندوبست کرنا کہ وہ سب چیزوں کے بارے میں ایک صحیح جگہ پہ پہنچے، دوسروں کو تعلیم دینا، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے.
جی بہت شکریہ رامی صاحب. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. کچھ باتیں تفصیل طلب ہوتی ہیں، اس میں کتابوں سے مراجعت کی جاتی ہے یا ویب سائٹ دیکھی جاتی ہیں. اگر آپ کی پھر بھی تسلی نہ ہو ہمیں لکھ سکتے ہیں. اسی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.